الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال: من كسر سواد قوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
آج آپ حضرات کی برکت سے حاضر ہو گیا، ورنہ بہت تھکن ہے، کئی راتوں سے سو نہیں سکا ہوں مصروفیت کی وجہ سے، لیکن آپ حضرات کی برکت سے ہمت ہو گئی، حاضر ہو گیا کچھ دین کی بات سنانے کے لیے. اور یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے کیا پڑھی تھی؟ جی ہاں، جزاک اللہ. اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے ایمان والو، یہ پیار بھرا خطاب ہے، اس سے تمام غیر ایمان والے خارج ہیں. اللہ تعالیٰ اس خطاب کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم میرے ہو، جو میرے نہیں ہیں وہ اس خطاب سے خارج ہیں. اور خطاب بھی کون سا فرمایا؟ کہ ایک تو ہے باپ اپنے بیٹے کو اس کا نام لے کر پکارے، اور ایک ہے جو رشتہ باپ کا بیٹے کے ساتھ ہے، اس رشتے کو کا واسطہ دے یا اس رشتے کا کو کہہ کر پکارے. مثال کے طور پر باپ کا رشتہ بیٹے کے ساتھ بیٹا ہونے کا ہے، تو وہ بیٹا کہہ کر پکارے. یہ بیٹا کہنا باپ کا بیٹے کو، یہ اس کا نام لینے سے زیادہ مفید ہے اور شفقت بھرا ہوا ہے. نام سے زیادہ اس خطاب میں شفقت ہے بیٹا کہہ کر پکارنے. اسی لیے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّا، یہاں وہاں بھی یہی یا بُنَيَّا کے الفاظ، اے میرے چھوٹے سے بیٹے. یہ پیار بھرا خطاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں یا ایھا الذین آمنوا جگہ جگہ، آپ دیکھیں گے قرآن کریم جب تلاوت کریں گے، آپ کو جگہ جگہ یہ خطاب ملے گا یا ایھا الذین آمنوا. اللہ نے ہمیں واسطہ دیا ہے اس رشتے کا جو ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ ایمان کا رشتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ارے تم تو میرے ہو، اس خطاب سے دوسرے غیر ایمان والے خارج ہیں. پہلے پیار بھرا خطاب, پھر حکم. حکم کیا ہے؟ اور اس میں ایک اشارہ بھی ہے, اس پیار بھرے خطاب میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اگر تم واقعی میرے ہو, جیسے بیٹا باپ بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے تو اس میں ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو اب میں جو حکم دینے لگا ہوں اس کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہمیں خطاب فرمایا, اے ایمان والو. مطلب یہ ہے کہ اے ایمان, اگر تم واقعی ایمان والے ہو اور میرے ہو تو اب جو میں حکم دے رہا ہوں یا ایھا الذین آمنو کے بعد اس کو پورا کرو. تو حکم, پہلے پیار بھرا خطاب, حکم کیا ہے؟ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. یہود کو اور نصرانیوں کو دوست مت بناؤ. اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہود کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, ہنود یعنی ہندوؤں کے ساتھ معاملات جائز ہیں, آپ ان سے کاروبار کر سکتے ہیں, لین دین کر سکتے ہیں, لیکن موالات جائز نہیں, یعنی دل میں ان کی محبت رکھنا یہ جائز نہیں ہے. معاملات جائز, موالات ناجائز, کہ دل میں ان کی محبت رکھو, ان سے دلی لگاؤ رکھے آدمی, یہ تو بہت تباہی کی بات ہے. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے ایمان کی آرزو بھی نہ رکھیں دل میں. اس کو شفقت کہا جاتا ہے, خیر خواہی کہا جاتا ہے کہ ان کی, اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. ائمہ کفر کا, یعنی کفر کے جو امام تھے, بڑے تھے, ان کا نام لے کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں اللہ تعالی سے, جیسے کہ حضرت عمر ہیں, اللہم اید الاسلام بعمر, اے اللہ اسلام کی مدد فرمائیے عمر کے ذریعے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بعد میں اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں ایمان بھی لے آئے. تو یہ منافی نہیں ہے اس بات کے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دل سے ان سے محبت رکھتے ہیں, ان کے کفر سے ہمیں محبت ہے. بہرحال کفار سے معاملات جائز ہیں, موالات ناجائز ہیں, یعنی ان سے دوستی رکھنا, ان سے دلی لگاؤ اور تعلق رکھنا یہ ناجائز ہے. ہاں, ان کے ایمان پر حریص ہونا یہ بہت اچھی بات ہے, ایسا ہونا بھی چاہیے. تو فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. بعضہم اولیاء بعض, یہ حکم ہے. اور آگے اس حکم کا کو پورا نہ کرنے کے نتیجے میں نقصان بھی بتا دیا. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, میرے حکم کے باوجود بھی جس شخص نے تم میں سے ان یہود اور نصارہ کو دوست بنایا تو وہ پھر انہی میں سے ہے, وہ یہود اور نصارہ میں سے ہی ہے. دوست بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے جیسا بود و باش اختیار کرنا, ان کے ساتھ خوب گھل مل کر رہنا اور خوب ان کے ساتھ سیر سپاٹے کرنا وغیرہ وغیرہ جو دوستی میں ہوتا ہے. تو اس چیز سے منع فرمایا گیا اور فرمایا اے ایمان والو, یہاں بھی وہی پیار بھرا خطاب, یا ایھا الذین آمنو, آگے حکم ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ فلاں مذہب کی یہ بات بڑی اچھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مذہب مکمل نہیں ہے, آپ نے اپنے دین کو مکمل نہیں سمجھا. تو فرمایا کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے, اس کی پیروی ہے, یہ مت کرو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کھلا ہوا, کیا اللہ نے کس انداز سے ہمیں احساس دلایا ہے قربان جائیے اگر ہمارے ماں باپ کہیں جائیں کسی کے مہمان بنے اور وہ وہاں پر ان کو ذلیل کر دیا جائے یہاں تک کہ ان کا لباس اتروا دیا جائے. کوئی شخص ہمارے ماں باپ کا لباس اتروا کر ان کو برہنہ کر دے تو ہم اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے باپ اور ہماری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا. ہمیشہ ہم اس کو یاد رکھیں گے, ہمارے دل پر چوٹ لگی رہی. کوئی ایسا بھی سلوک کرتا ہے کہ لباس بھی اتروا دے, مگر شیطان نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ یہی تو کیا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. تمہیں پتا ہے شیطان کون ہے؟ شیطان یہ ہے جس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہ حال کیا. اب تو اس کی کہنا مت مانو, اب تو اس کی دشمنی کو اختیار کرو. کیوں اس سے دوستی کرتے ہو؟ یعنی وہ اس کے وساوس پر, اس کے کہنے پر, اس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کیوں کرتے ہو؟ وہ تمہارا ایسا دشمن ہے کہ تمہارے ماں باپ کا لباس اتروا دیا اس نے, جنت جیسے مہمان خانے سے تمہارے ماں باپ کو نکلوایا اس نے. جنت سے بڑی کوئی جگہ ہوگی؟ ایسی جگہ سے تمہارے ماں باپ کو نکلوایا, ذلیل کروا, یوں ذلیل کرانے کی کوشش کی اس نے, اور دوسرے لباس اتروا دیا اس نے. تو اب تو اس کو دشمن سمجھو. اگر کوئی ہمارے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرے تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس کی نفرت ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی. مگر جو گناہ کر رہا ہے وہ تو شیطان کی گویا کے کہنا مان رہا تھا, اس سے دوستی کر لی اس نے. اور دشمن کے تو کسی اچھے مشورے پر بھی آدمی ڈرتا ہے کہ بھائی دشمن ہے ہمارا, کہیں ایسا نہ ہو مشورہ تو یہ ٹھیک دے رہا ہے مگر اس کے پیچھے کوئی اور نقصان نہ پوشیدہ ہو, کوئی اور چال نہ ہو اس کی. تو بھائی یہی سمجھ لیں ہم, دشمن کے تو مشورے سے بھی آدمی عمل کرتے ہوئے ڈرتا ہے. تو ہمیں یہ ڈر لگتا ہے؟ تو یوں فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اور تیسری آیت جو پڑھی اس میں فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف چلے بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو, اس پر یہ بات کھل چکی ہو کہ اللہ نے ہماری کامیابی دین میں رکھی ہے, پھر بھی وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف چلتا ہو, ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے بے ایمانوں کے راستے کو اختیار کریں, تو اللہ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا نولیہ ما تولا. جہاں وہ رخ کرے گا دین سے موڑ کر, جہاں اس نے اپنا رخ کیا ہم بھی اس کا رخ وہیں کر دیں گے. ونسلیہ جہنم, اور ہم اس کو جہنم میں جلائیں گے. وساعت مصیرا, اور اللہ جنہوں نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے وہ خود فرما رہے ہیں کہ بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے, یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے جہنم. اب آئیے پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی, معلوم ہوا کہ یہود اور نصارہ کو دوست بنانا, ان کے طریقوں پر چلنا, ان کے رسم و رواج کو اپنانا, یہ شیطان کی پیروی ہے جس میں آج ہم لوگ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مبتلا ہیں. ہماری شادیاں ہندوؤں کے طریقے پر ہوتی ہیں, مہندی بھی ہوتی ہے اس میں, یہ ہماری رسم نہیں ہے, یہ ہندوؤں کی رسم ہے. مائیوں بھی ہماری رسم نہیں ہے, یہ ہندوؤں کی رسم ہے. پیسوں کا لین دین بھی ہوتا ہے, اس کو لکھا جاتا ہے اس نیت سے کہ ہم آگے جب ان کے ہاں کوئی موقع آئے گا تو ہم بھی اتنے ہی دیں گے یا اس سے زیادہ دیں گے. یہ سود کے حکم میں لکھنے والے پر بھی لعنت. وہ جو لکھتے ہیں فلاں لکھو جی فلاں کا اتنے پیسے, استغفر اللہ. یہ ہے طریقہ ہمارا. شروع میں ہی اللہ کو ناراض کر لیتے, مہندی مائیوں گانا بجانا, مووی تصویریں, ڈھول باجے والوں کو بلانا. اب تو وہ چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں عجیب سا وہ لباس پہن کے, عجیب وضع قطع بنا کے, اور وہ کھڑے ہوتے ہیں جب وہ کوئی ٹریفک چلتا ہے سگنل کے بعد تو وہ ڈھول بجانا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم یہی کام کرتے ہیں, آپ کے یہاں شادی ہو تو آپ ہمیں لے چلیں. اور وہاں ان کو بلایا جاتا ہے. تو جب اللہ کو ہم نے شروع میں ہی ناراض کر دیا تو خاک وہ گھر بسے گا. جس گھر کو ہم بسانے جا رہے ہیں اس کا کیا حال کر رہے ہیں ہم. یہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ وَمِنْ آیَاتِهِ کیا ہے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. پیچھے سے کیا ہے بھائی؟ ہاں, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. آج عمر جاگ رہے ہیں عموماً یہ سو رہے ہوتے ہیں, آج جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ, آیت فوراً بتا دی. تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا, تمہاری بیویاں بنا دی جن سے تم سکون حاصل کرو. اور آگے جو بات فرمائیے وہ بڑے کام کی ہے, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, ایک دوسرے کے ساتھ رحم شفقت اور محبت یہ اللہ نے رکھی ہے. اللہ نے رکھی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, اے میاں اور بیوی تمہارے درمیان جو محبت ہو گئی ہے, ایک ہی رات میں محبت ہو جاتی ہے. یہ کون ہے یہ؟ اللہ فرما رہے میں ہوں, میں نے رکھی ہے. تو جس اللہ کو ہم نے ناراض کر لیا وہ خاک محبت ڈالے گا؟ اس کو تو ہم نے ناراض کر لیا. یہی وجہ ہے کثرت سے طلاقیں ہو رہی ہیں, گھروں میں جھگڑے اور لڑائیاں ہو رہی ہیں دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. خیر یہ تو آج بات دوسری طرف جا رہی ہے, مجھے آج جو بات کرنی تھی وہ آج ایک خاص دن کے بارے میں ہے. جیسے ہم ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں, یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ یہ ناجائز تعلقات کا دن ہے, غیروں کی کا طریقہ ہے. بسنت منایا جاتا ہے, یہ ہندوؤں کا تہوار ہے, اور بلکہ اب تو ہولی بھی منائی جا رہی ہے, ہولی کھیلی جا رہی ہے, یہ ہندوؤں کا تہوار ہے. شادیوں کو دیکھ لیجئے تو ہندوؤں کا طرز ہے, مائیوں اور مہندی وغیرہ. انہی میں سے ایک دن جو آج منایا جاتا ہے اس کو اپریل فول کہا جاتا ہے. اپریل فول افسوس کہ یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے اور اس میں ہم مبتلا ہیں. اور خوب جھوٹ باتیں اس میں کہی جاتی ہیں. اور اللہ معاف فرمائے بعض لوگ تو اس دن کو ثابت کرتے ہیں حدیث شریف سے. وہ کہتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا؟ ارے بھائی کیا جھوٹ بولا؟ یہ جو آپ مولوی لوگ اور علماء کہہ رہے ہیں نہیں یہ دن مت مناؤ اور یہ جھوٹ ہوتا ہے, اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے, تو کہتے ہیں کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا؟ تو ان سے پوچھا گیا, مجھے آج پتہ چلا یہ کہ ایسا بھی ہو رہا ہے, تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ بتائیں تو صحیح کہ کون سا جھوٹ بولا ہے. تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں ایک ایسا اونٹ مجھے عنایت فرما دیں جو بوجھ اٹھانے کے وزن اٹھانے کے کام آئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزاحن فرمایا کہ اس شخص کو اونٹ کا بچہ دے دیا جائے, اونٹ کا بچہ دے دیا جائے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا, میں تو چاہتا ہوں کہ وہ جو سامان اٹھانا بوجھ اٹھانے کے کام آئے, اونٹ کا بچہ کیا بوجھ اٹھا سکے گا. آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹ ہی دیں گے, مگر جو اونٹ دیں گے وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا. اب بتائیے جھوٹ کہاں ہوا. مگر یہ اس کو وہ لبادہ اڑا کر اور گویا اس دین کے اوپر فٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ گویا اپریل فول منانا یہ کوئی حرج نہیں, اور اس پر جھوٹ بولنا اور جھوٹے ایس ایم ایس کرنا, جھوٹے پیغامات بھیجنا اور بیوقوف بنانا, فول کے معنی ہیں بیوقوف. تو یہ گویا کہ بڑے خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ہمیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. کچھ تعلق ہے تو پھر اس پر عمل بھی کیا جائے, جب نہیں ہے تو اس کو چھوڑیں, ایک طرف رکھیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے. اپریل فول کو لے لیجئے, بسنت کو لے لیجئے, گردنیں کٹ رہی ہیں بسنت کے موقع پہ. اس کی ڈور سے, پتنگ کی ڈور سے پتنگیں. پتنگ پر یاد آیا مجھے ایک بات, میں آپ سے عرض کرتا ہوں. آج جو ہے نا ہمارا حال کیا ہے, میں ذرا غور سے سنیے گا اس بات. ہمارا حال اس وقت, امت کا حال یہ ہے, ایک پتنگ اگر اڑ رہی ہو فضا میں, آدمی اس پتنگ کو دیکھ رہا ہے, اس کے اڑانے والے کو نہیں دیکھ رہا, مگر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے. اس پتنگ کو دیکھ کر اس کی چال سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ تنی ہوئی ہے اور یہ کسی کے ہاتھ میں ہے. اور جو پتنگ کٹی ہوئی ہو, کسی کے ہاتھ میں اس کی ڈور نہ ہو بلکہ کٹ چکی ہو, اس کی چال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پتنگ, اس کی ڈور کٹ چکی ہے, یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کا تعلق اڑانے والے سے, اپنے اڑانے والے سے نہیں رہا. اور اس کا حال کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں پتنگ بازی کے موقع پہ, جب وہ ایسے تیرتی ہوئی نیچے آتی ہے نا, تو بچے کانٹے لیے ہوئے, جھاڑیوں کے کانٹے لیے ہوئے اس پہ جھپٹتے ہیں, کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں آتی, وہ پتنگ پھٹ کے اس ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے. ہاں جو پتنگ, جس پتنگ کا تعلق کسی اڑانے والے سے ہو, قائم ہو, وہ پتنگ فضا میں معلق رہتی ہے, اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. آج امت کا یہی حال ہے, تعلق اس پتنگ کا اپنے اڑانے والے سے کٹ چکا ہے, اللہ تعالی سے کٹ چکا. کٹی ہوئی پتنگ ہے, اس کے اوپر کافر جھپٹ رہے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں مارا جا رہا ہے, پھر بھی ہم سنبھلنے پہ تیار نہیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہو رہا ہے, پھر بھی ہمیں ہمارے کانوں پر جوں نہیں رنگتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیوں اللہ سے توبہ نہیں کر رہے. لہذا یہ غلط قسم کی رسمیں, یہ ہم مبتلا ہیں. تو اپریل فول, اصل میں بات یہ ہے, اپریل فول یہ تو یہ پتا ہے آپ کو, یہ کفار نے ہمیں بیوقوف بنایا تھا مسلمانوں کو, یہ اس کی یاد میں منایا جاتا ہے. آج سے تقریباً 500 سال پہلے اسپین, جو آج اندلس اس زمانے میں کہلاتا تھا, آج اس کو اسپین کہہ دیتے ہیں, اسپین کے اوپر 780 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. یہ تفسیر قرطبی دیکھ لیجئے اٹھا کے, امام قرطبی رحمت اللہ علیہ, یہ وہیں اندلس کی جامع مسجد قرطبہ میں نماز پڑھا کرتے تھے. تفسیر قرطبی شاندار تفسیر ہے, زبردست تفسیر لکھے گئے ہیں. ایسے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مدارس وہاں پر قائم تھے, بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہوئے, زبردست کتابیں لکھی گئیں. کوئی ایسے نہیں کہ مسلمانوں کی صرف حکومت رہی ہو, بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی, مگر پھر کیا ہوا, گناہوں میں مبتلا ہوئے, غیروں کے طریقوں کو اپنایا اور پھر ان کا یہی حال ہوا, چن چن کے ان کو مارا گیا. یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب دوبارہ عیسائیوں نے قبضہ کیا ہے اسپین پر اور ان کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ان کے گھوڑے گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوتے تھے. اتنا خون مسلمانوں کا بہایا گیا ہے بعض علاقوں میں, ویسے تو پورے اندلس میں, پورے اسپین میں قتل عام ہوا, لیکن بعض علاقوں میں یہ بھی حال ہوا ہے کہ گھٹنوں تک گھوڑے ان مشرکین کے وہ مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے. یہ بات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. اور جب یہ قتل عام ہو گیا اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں چھوڑا, اس کے بعد ان کے جو کارندے تھے وہ گلیوں گلیوں میں پھرتے تھے کہ کوئی مسلمان پکڑا جائے تو اس کو شہید کر دیا جائے, مار دیا جائے, اس کو قتل کیا جائے. اس طرح بھی بہت سارے مسلمان شہید ہوئے. بالآخر جو بچے کچے مسلمان تھے انہوں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا, اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے زنار پہن لی, صلیب پہن لیے, نام بدل لیے اور محلہ اور مقام بدل لیا. دوسری جگہوں پر, مختلف جگہوں پر جا کر انہوں نے رہائش اختیار کی اور وہاں جہاں وہ پہنچے وہاں انہوں نے اپنا نام بدلا اور اپنا لباس وغیرہ سب بالکل عیسائیوں کی طرح کر لیا تاکہ ہم پہچان میں نہ آ سکیں. اور یہ بات ان کو معلوم تھی کہ اب تک مسلمان موجود ہیں, ان کا تو ہمیں بیج مار دینا چاہیے. لہذا پھر مشورے ہونے لگے کہ کسی طرح ان کو, جو یہ انہوں نے بھیس بدل کے رہ رہے ہیں, ان کو بھی ختم کیا جائے. لہذا ایک بڑی کامیاب چال چلی گئی اور وہ چال یہ تھی کہ مسلمانوں کو جمع کیا جائے اس بہانے کہ بھائی جو مسلمان بچ گئے ہیں وہ آ جائیں, الحمرا کے سامنے جمع ہو جائیں, وہاں باقاعدہ خیمے لگائے گئے اور خوب اکرام ہوا اور یہ کہا گیا کہ جو مسلمان یہاں آ جائیں گے ہم انہیں ان کی پسند کے اسلامی ملک میں بھیج دیں گے, وہ وہاں جا کر زندگی گزاریں. اور اس چال کے نتیجے میں جو مسلمان آتے گئے ان کا اکرام بھی ہوا, خوب اکرام ہوا, دیکھ بھال کی گئی, بڑی محبت کے ساتھ وہ پیش آئے عیسائی فوج کے اہلکار, تو دیگر مسلمانوں تک خبریں پہنچتی رہیں. ایک مہینے تک یہ اعلانات ہوتے رہے. لہذا جب مسلمانوں کو یہ خبریں پہنچی کہ بھائی یہ تو بہت اکرام کیا جا رہا ہے, جہاز تیار کیے جا رہے ہیں اور جو مسلمان ماں آ گئے ہیں ان کا بہت اکرام کیا جا رہا ہے, بڑا خیال رکھا جا رہا ہے اور یہ ان کی نیت میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ لوگ وہاں پہنچانا چاہتے ہیں کسی اسلامی ملک, لہذا ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر جنہوں نے اب تک اپنا تشخص بدل لیا تھا, زناریں پہن لی تھیں, صلیب پہن لیے تھے, نام دوسرے رکھ لیے تھے جان بچانے کے لیے, وہ ان خیموں میں جمع ہو گئے. بہت بڑی تعداد جس میں عورتیں بھی تھیں, معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, مریض بھی تھے, زخمی بھی تھے, وہ بھی جمع ہوئے, معذورین بھی تھے جو اس جنگ میں, جو قتل عام میں معذور ہوئے, بہرحال وہ سب کے سب وہاں جمع ہوئے. اور پھر خوب ان کو اکرام کے ساتھ, بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو جہازوں میں سوار کیا گیا. اور جب جہاز اور باقاعدہ عیسائی جرنیلوں نے ان کو, فوج کے جو بڑے افسران تھے انہوں نے ان کو رخصت کیا تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم ان کے ساتھ کیا چال چل رہے ہیں. اور جب وہ بالکل سمندر کے بیچ میں وہ جہاز پہنچ گئے تو بارود سے ان جہازوں میں سوراخ کر دیے گئے. کشتیاں پہلے سے ان کے لیے تیار تھیں ان کے بھاگنے کے لیے, لہذا یہ تو بچ نکلے. اور وہ جہاز جن میں مسلمان مرد, عورتیں, بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, بوڑھے سوار تھے, وہ عین وسط سمندر میں وہ غرق ہو گئے. یہ پہلی اپریل کی تاریخ تھی، اس دن پہلی اپریل تھی، یکم اپریل، اور جب یہ جہاز غرق ہوئے اس پر پورے اسپین کے اندر جشن منایا گیا کہ دیکھو ہم نے کیسے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا، کس طرح ہم نے ان کو چال، اس طرح بیج مارا گیا ہے مسلمانوں کا، یہ جو آج وہاں نام و نشان نہیں ملتا، قرطبہ کی مسجد میں نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے، اللہ اللہ، جب یہ سارے مسلمان غرق ہو گئے تو خوب جشن خوشی منائی گئی، یہ ہے بیوقوف بنا کر مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر اور ان کے غرق ہونے پر خوشی منانا، آج بدقسمتی سے ہم خود اس میں شریک ہو رہے ہیں، اپریل فل منا کر جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا اس میں ہم شریک ہو رہے ہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے، لہذا اس وقت سے اب تک یہ دن منایا جا رہا ہے اور دن بدن سال ہا سال سے اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، اور جب سے یہ موبائل آیا ہے تو اس نے اور کام آسان کر دیا، لوگوں نے میوزک لگا رکھی ہے، وہ اپنے ٹیون میں اور کوئی میوزک لگا رکھی ہے، میوزک بجتی ہے جب کال آتی ہے، مسجد کے اندر میوزک بج رہی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ مسجد نبوی میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے امام صاحب کے پیچھے آ کے، مسجد نبوی میں جہاں دنیا کے بہترین مائک لگے ہوئے ہیں، بہترین دنیا کے مائک، وہاں ذرا سی آواز بھی وہ بہت جلدی سے وہ اس کو حساس مائک ہے، وہ اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں، وہ تو امام صاحب کے پیچھے وہ آگے کھڑے ہو گئے، ان کا موبائل پہ میوزک بجی، میوزک بجنے کے نتیجے میں وہ مائک جو لگے ہوئے تھے انہوں نے اس کو اس آواز کو پکڑا میوزک کو، اور پوری مسجد نبوی میوزک سے گونجنے لگی، اب آپ بتائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خود سنتے ہیں وہاں سب کچھ، حضور نے فرمایا من صلى علی نائیا من صلى علی عند قبری سمعت ومن صلى علی نائیا ابلغت، حضور نے فرمایا جو شخص میری قبر اطہر کے پاس آ کے صلاۃ و سلام پیش کرے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے سلام پیش کرے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، تو اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، سچی بات سوچیں تو صحیح، جب خود سنا ہوگا، ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے جو جن کاموں کو دے کر بھیجا گیا ہے جن مقاصد کو، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ میں دنیا سے گانے بجانے کے آلات کو ختم کر دوں، تو وہاں تو یہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ مسجد نبوی گونج رہی ہے گانے کی آواز سے، یہ ہے باطل کی محنت، یہ باطل کی محنت ہے، ایک ایک گھر کے اندر اس نے ایسی چیزیں پہنچا دی ہیں، موبائل کی صورت میں ہو، خواہ انٹرنیٹ کی صورت میں ہو، خواہ ٹی وی کی صورت میں ہو، خواہ جاندار کی تصویریں جو گھر گھر میں لگی ہوئی ہیں اس صورت میں ہو، یہ باطل کی محنت ہے، اس نے ایسی ایسی چیزیں پھیلا دی کہ دور کرو اللہ کی مدد کو ان سے ہٹاؤ، اللہ کی رحمت ان سے ہٹا دو، اور ہمیں پتہ بھی نہیں، تو یہ ہے اپریل فول کی حقیقت جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے، اور ہم اس میں مبتلا ہیں، گویا کہ ایک تو جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت مول لے رہے ہیں ہم اللہ تعالی کی، پھر مسلمانوں کے ساتھ جو دھوکہ ہوا تھا ہم گویا اس پر خوشی منا رہے ہیں، اس کا دن منا رہے ہیں، پھر دھوکہ دینا بھی اس میں پایا گیا، جھوٹ میں دھوکہ بھی آ گیا، اور پھر غیروں کی پیروی آ گئی اس میں، غیروں کی مشابہت آ گئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، من کثر سواد قوم فہو منہ، اور جو کسی قوم کی زینت کو بڑھائے، جو مسلمان کسی دوسری قوم کی زینت کو بڑھا دے وہ بھی انہی میں سے، جیسے آج ہم دوسری قوموں کی زینت کو بڑھاتے ہیں، کس طرح کرسمس منا کے ان کو کارڈ ان کو کرتے ہیں مبارکباد دے کر، اور یا ان کے کرسمس کی رسومات میں شرکت کر کے ہم نے ان کی زینت بڑھا دی، ہم نے ان کی تقریبات میں شرکت کر لی, یہ ان کی زینت بڑھ گئی, یا ان کے جو تہوار ہیں وہ ہم نے منا لیے, بسنت کا تہوار ہندوؤں کا ہے ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا تو ان کی زینت بڑھ گئی. بھئی پہلے کرنے والے صرف ہندو تھے, اب مسلمان بھی ہیں تو تعداد بڑھ گئی نا. تو یہ زینت کو بڑھانا فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یہ بھی پایا جاتا ہے ہمارے. یا مہندی اور مائیوں ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے ان کی اور ڈھول باجے بجانا, یہ بھی ہندوؤں کا ہی طریقہ ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, ہمارا تعلق دہلی سے ہے, میں یہ بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں. تو دہلی کے اندر میں اپنے بڑوں سے, جو میں نے تو دہلی نہیں دیکھا, دہلی کا سورج بھی نہیں دیکھا, نہ دہلی کی ہوا کھائی میں نے, لیکن جو ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے دہلی میں ایک عرصہ گزارا, ان سے میں نے سنا کہ دہلی کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ ہندوؤں کی بارات جاتی تھی تو وہ ڈھول باجے بجاتے ہوئے جاتے تھے, خوب ڈھول باجے ان کے بج رہے ہوتے تھے, لیکن دور جب ان کو مسجد نظر آ جاتی تھی, جیسے ہی مسجد نظر آنی شروع ہو جائے, کوئی مسجد آ جائے راستے میں دور سے ہی, تو کہتے تھے بھائی دیکھو مسجد آ گئی. حالانکہ مسجد میں نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا, مسجد بند ہوتی تھی, اس وقت نماز نہیں ہو رہی ہوتی تھی بسا اوقات. وہ کہتے تھے بھائی دیکھو مسجد آ گئی, اور اپنا گانا بجانا بند. اور جب بہت دور نکل جاتے تھے مسجد سے, آگے دور جا کے پھر گانا بجانا شروع کرتے تھے. یہ اس وقت کے ہندو تھے. اور آج ہم دیکھیں یہ میدان ہے سامنے اور یہ مسجد ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ سب دیکھتے ہی رہتے. بعض اوقات یہاں نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی. یہ کون کر رہا ہے؟ ہندو ہیں, سوچ لیجئے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. میں آپ سے حق کروں, ایک شخص نے اپنے ایک ہندو پڑوسی کو خواب میں دیکھا, اس کے مرنے کے بعد وہ جلایا جا چکا تھا, مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا, وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. اس نے کہا ارے تو بابو تو کہاں سے آ گیا جنت میں؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے, میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیا تھا رمضان شریف کے مہینے میں, وہ کچھ کھا رہا تھا, میں نے اس کو ڈانٹ دیا کہ مسلمان روزے سے ہیں تو کھا رہا ہے, کیوں کھا رہا ہے تجھ؟ اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی, مرتے وقت اللہ نے مجھے کلمہ نصیب کر دیا, ان کہی کہہ لی. لوگوں کو کیا پتا, لوگوں کو کیا پتا, لیکن اللہ کو تو معلوم تھا. بس اس لیے میں جنت میں ہوں. کون کس کا کیا معاملہ ہو رہا ہے اللہ کے ہاں, ہمیں کیا پتا بھائی, کون کس مقام میں ہے, کہ اس نہ جانے اس مجمع میں کتنے اولیاء اللہ صاحب نسبت لوگ موجود ہوں, ہمیں کیا معلوم کس کا کیا تعلق ہے اللہ سے. تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم بہت غلط راستے پہ چل نکلے. یہی وجہ ہے بے چینی, ٹینشن, ڈپریشن ہے نا, ہر دوسرے تیسرے آدمی ٹینشن ڈپریشن. ارے بھائی ایک آدمی کو کوئٹہ جانا تھا, وہ بیٹھ گیا غلط ٹرین میں, وہ لاہور جا رہی تھی, اب وہ پوچھا ارے بھائی یہ کہاں جا رہی ہے, اس نے کہا لاہور, یا اسٹیشن دوسرے آ گئے, غیر معروف اسٹیشن آ رہے ہیں, جو کوئٹہ کے راستے میں اسٹیشن آتے ہیں وہ نہیں آ رہے, دوسرے آ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی یہ تو کوئی اور اسٹیشن ہے, اور پوچھا اس نے کہ بھائی یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے, اس کو کہا گیا کہ بھائی یہ تو لاہور جا رہی ہے, اس نے کہا بھائی مجھے تو کوئٹہ جانا تھا. اب جیسے جیسے ٹرین آگے بڑھتی جائے گی اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جائے گا کہ نہیں ہے, بے چینی بڑھتی چلی جائے گی کہ ہائے ہائے یہ کیا کر دیا, میں نے کیا غلطی کر لی. اور اگر ٹرین بالکل, جب ٹرین چلی اور بالکل معروف اسٹیشن آنے شروع ہو گئے, بھائی اب آئے گا حیدرآباد کا اسٹیشن آئے گا, اس کے بعد روہڑی کا اسٹیشن آئے گا, ہمیں لاہور جانا ہے, تو یہی اسٹیشن آتے ہیں کہ نہیں آتے, تو ہم مطمئن ہوئے ارے بھائی ہم یہاں تک پہنچ گئے. جیسے جیسے ٹرین آگے بڑھتی جاتی ہے اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم اب اتنی دور رہ گئے اپنی منزل سے, بس منزل اب قریب آ رہی ہے, اطمینان بڑھتا جاتا ہے. یہی حال ہے جو اپنی منزل سے دور جا رہا ہو, غلط راستے پر جا رہا ہو تو ڈپریشن ٹینشن ہونی ہے, تو پریشانی ہونی ہے اس کو, اور جو صحیح راستے پہ جا رہا ہو اس کو کیا ڈپریشن. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جس کا اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق. فرماتے تھے جس کا اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق. جس کا اللہ سے تعلق ہو اللہ پریشانی میں بھی اس کو صبر دیتے ہیں. کوئی پریشانی کے حالات آ جائیں اللہ صبر دیتے ہیں اس کو, اللہ اپنی طرف رجوع اور بڑھا دیتے ہیں اس کا, اپنے سے اور تعلق اس کا بڑھا دیتے ہیں پریشانی میں, اور اس کا تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے. وہ پریشانی تو اس کے حق میں آئے نعمت ہے, نعمت الحمدللہ. تو یہ ہے بھائی ہمارا حال, یہی وجہ ہے کہ بے چینی, پریشانی, لڑائی جھگڑے, غصہ, گھروں کا ٹوٹنا, آپس میں رنجشیں, نفرتیں, یہ چیزیں پھیل رہی. تو جنت البقیع میں, جنت البقیع میں ایک صاحب کو دفنایا گیا, یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے. وہ جو دفنانے والے لوگ تھے ان میں سے کسی کا بٹوا گر گیا دفناتے ہوئے, اس میں ضروری کاغذات تھے, پیسے تھے, ضروری کاغذات بھی تھے, وہ گر گیا. تو انہوں نے بعد میں یاد آیا کہ بھائی وہ تو قبر میں گر گیا, تو چند لوگوں کو جمع کر کے پھر وہ کھلوائی گئی قبر تاکہ وہ بٹوا وہ اٹھا لے. تو وہاں دیکھا جب قبر کھولی گئی تو وہاں ان صاحب کی بجائے ایک لڑکی موجود تھی. تو جو لوگ تھے بطور گواہ کے جن کے سامنے قبر کھولی گئی تھی, ان میں سے ایک حیرت سے بولا کہ ارے اس لڑکی کو تو میں جانتا ہوں, یہ پیرس میں رہا کرتی تھی اور یہ وہ لڑکی ہے جس کو اذان کی آواز اچھی لگتی تھی اور اس نے مجھ سے چھپ کر قرآن بھی پڑھا تھا, اور اس کا انتقال تو پیرس میں ہوا تھا اور اس کو وہاں پیرس کے دفنا قبرستان میں دفنایا گیا تھا. عجیب حیرت ہے کہ یہ لڑکی یہاں موجود ہے جنت البقیع میں, مدینہ منورہ میں. وہاں جو پیرس کے قبرستان میں اس کی قبر کھودی گئی وہاں وہی صاحب ملے جو مدینہ منورہ میں دفنائے گئے تھے. اب تحقیق ہوئی, لڑکی کا تو حال ظاہر ہے کہ وہ چھپ کر مسلمان ہوئی تھی, اس کو اذان کی آواز اچھی لگتی تھی اور اس شخص سے چھپ کر اس نے قرآن پڑھا تھا. اللہ نے پیرس میں دفن کی گئی, عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی, اور اللہ نے اس کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے, جو صاحب اس کی جگہ ملے تھے وہاں پیرس کے قبرستان سے جو صاحب ملے تھے اور وہ دفنائے گئے تھے جنت البقیع جیسے قبرستان میں جس سے بڑا کوئی قبرستان نہیں مرتبے کے اعتبار سے, ان کی تحقیق ہوئی تو ان کی بیوی سے پوچھا گیا بھائی یہ کیا عمل تھا ان کا کہ ان کو دفنایا گیا بقیع میں اور یہ ملے وہاں سے پیرس میں, وہاں منتقل ہو گئے. تو بیوی نے کہا اور تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, نماز روزہ سب کا اہتمام تھا, مگر جب ناپاکی کا غسل کرتے تھے تو یہ کہتے تھے عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ان کے ہاں جنابت کا ناپاکی کا غسل نہیں, اور ہم کو شدید سردی بھی ہو ہمیں ناپاکی کا غسل کرنا پڑتا ہے, عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ان کے ہاں ناپاکی کا غسل نہیں ہے. بتائیے یہ بول تھے جس کی وجہ سے کیا بھگتنا پڑا, کیا وبال اس کا سامنا کرنا پڑا. اس قصے کے راوی ہیں بھی کون, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, اتنے قوی راوی کی وجہ سے یہ قصہ بیان کر رہا ہوں, یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا, سچا قصہ ہے. یہ حال ہے بھائی, یہ ہے غیروں کے طریقے کو اچھا سمجھنا, اس کی تعریف کرنا, اگرچہ کہ چلے اپنے ہی اس پر طریقے پر غسل کرتے تھے لیکن ساتھ میں یہ بات بھی کہہ دیتے تھے. بتائیے اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا, اور یہ وبال بھگتنا پڑا. ہم تو عمل کر رہے ہیں دوسروں کے طریقوں میں, ہماری معاشرت, ہماری شادی بیاہ, ہماری رسم و رواج تو غیروں کے طریقے پر. ایک بزرگ کو جو بڑے اللہ والے سمجھے جاتے تھے, ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, وہ بہت برے حال میں, عذاب میں مبتلا. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ تو بڑے اللہ والے سمجھے جاتے تھے, آپ کا یہ حال کیسے ہوا کہ آپ عذاب میں مبتلا ہیں؟ فرمایا, بھائی کیا بتاؤں, بہت برا حال ہے اور یہ ایک عمل کی وجہ سے ہوا. اور وہ عمل یہ ہے کہ ہولی کھیلی جا رہی تھی ہندوؤں کی, تو ایک گدھا جا رہا تھا, میں نے اس گدھے پر یہ کہہ کے اپنے پان کھا رہا تھا, اس وقت پان کی پیک یہ کہہ کر اس کے اوپر تھوکی کہ آج تو سب رنگوں میں رنگے ہوئے ہیں, ہولی کھیلی جا رہی ہے, آج تیرے اوپر رنگ نہیں, کسی نے رنگ نہیں پھینکا, اور یہ کہہ کر میں نے اس کے اوپر پان کی پیک تھوک دی تھی. یہ اس کا وبال ہے جو میں بھگت رہا ہوں, عذاب میں مبتلا ہوں. تو یہ اللہ فرماتے ہیں جو دوسروں کے طریقے کو, نولی ما تولا, دوسرے کے طریقوں کو اختیار کرے, ان کو اچھا سمجھے, ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ دے, غیر سبیل المؤمنین کے الفاظ ہیں, سبحان اللہ, ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ دے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ اس دور کے اللہ والوں کو دیکھو, نیک لوگوں کو دیکھو, وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں, کیا وہ بھی یہ رسمیں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو بچو ان چیزوں سے, ان کو دیکھ کر چلو, مومنین کامل ایمان والوں کے راستے پر چلو. اب رسول تو ہے نہیں, نبی تو ہے نہیں, جو اللہ والے ہیں, نیک لوگ ہیں, کامل ایمان والے ہیں, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی بڑے اللہ والے ہیں, اہل حق میں سے ہیں, ان کو دیکھو کیا وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, ان کو دیکھ کر چلو. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں غیر سبیل المؤمنین, ایمان والوں کا راستہ. وہ تو ایسا نہیں کرتے, لہذا ہمیں بھی بچنا چاہیے, ورنہ دیکھیے یہ وبال ہے. فہو منہم, جو من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے, جو جس قوم کی زینت کو بڑھائے وہ بھی انہی میں سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو غلط رسمیں اور غلط ایام رائج ہو چکے ہیں, یہ ہولی اور یہ بسنت, اور یہ آج جو اپریل فل یکم اپریل کو منایا جاتا ہے, اور ویلنٹائن ڈے, اللہ تعالیٰ ان تمام رسومات سے ہمیں حفاظت کی, اپنی حفاظت کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.